حسین یا حسین یا حسین یا حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے حسین، یہ عزائے حسین در سے گائے حسین۔
خدا ہر کسی کو البتہ بے قراری عطا نہیں کرتا، بے قراری خاص ہدیہ ہے، تحفہ ہے، انسان بے قرار ہوتا ہے خدا کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، خدا کے اولیاء کی خاطر، کہ کل اس پہ تفصیلی بحث آپ کے سامنے گزر گئی کہ خدا سے وقت سکون نہیں مانگنا چاہیے، خدا سے بعض اوقات بے قراری مانگنی چاہیے، کس کی نسبت؟ دین کی نسبت، اولیاء کی نسبت۔ شہید مرتضیٰ مطہری اس کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا مند عالم سے فقط ان چیزوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے، ادب دعا سکھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ادب دعا فقط یہ نہیں کہ انسان خدا سے اپنے لیے چیزوں کو مانگے کہ پروردگار مجھے مثال کے طور پر گھر دے دے، مجھے مثال کے طور پر رزق میں اضافہ کر دے، مجھے علم دے دے، بلکہ ادب دعا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان خدا مند عالم سے کہے کہ خدایا مجھ سے یہ لے لے، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھ سے واپس لے لے، نہیں چاہیے۔ اب یہاں پہ انسان کو تعجب ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ انسان خدا سے کیا چیز لینے کی بات کر رہا ہے۔ شیخ مرتضیٰ مطہری ہیں، سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں کہ انسان فقط مانگے نہیں، خدا سے کہ نہیں لے لے، نہیں چاہیے مجھے، اس چیز کو مجھ سے دور کر دے، لے لے۔ کیا چیزیں؟ کہتے ہیں جتنی بھی بری صفات ہیں ان کے لیے خدا سے کہو خدایا یہ لے لے، خدایا حسد مجھ سے لے لے، حسد مجھے نہیں چاہیے، خدایا یہ جو کینے کی خصوصیت ہے یہ مجھ سے لے لے، مجھے کینہ رکھنا نہیں چاہیے۔ پروردگار یہ ناشکری ہے کہ جس کو تو نے بیان کیا کہ اکثر انسانوں کی ناشکر ہے، یہ ناشکری خصوصیت ہے، رذیلت ہے، یہ بری صفت ہے، اس بری صفت کو مجھ سے لے لے، اس کے بدلے کیا دے؟ مجھے شکر گزاری کی صفت عطا فرما دے۔ بس خدا سے فقط یہ دعا نہ کرو، شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ یہ دے دے یہ دے دے، نہیں، اس سے بعض چیزوں کے لیے کہو یہ لے لے، مجھے نہیں چاہیے۔ اسی طرح جو ہے عزیزان محترم، بے قراری بھی ایک صفت تھی جس کو آپ کے ہم نے کل بیان کیا۔ آج ایک اور ایمان کے اثر پر بات کروں آپ کے سامنے۔ ایمان کا ایک اثر جو انسان کی زندگی میں، جو مؤمن ہوتا ہے اس کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور ایمان جہاں ہوتا ہے وہ یہ اثر ڈالتا ہے، وہاں انسان سے تنہائی کے خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ ایمان کا اہم ترین اثر یہ کہ انسان سے تنہائی کے خوف کو ختم کرتا ہے، انسان سے ترس کو، ڈر کو، غم و اندوہ کو دور کر دیتا ہے۔ ہم بار بار آپ ہم نے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ صفات اگر ہیں تو ہم مومن ہیں صحیح معنی کے اندر، اگر ہمارے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی تو پھر ہمارے ایمان کے اندر کچھ مسئلہ ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے شاید کہ آیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص ایمان کا ادعا کرے اور مومن نہ ہو؟ ہاں ہے، ہم تو بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے اسی چیز کو۔ قرآن کے اندر بھی آیا یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، خدا مخاطب کر رہا ہے مومنوں کو، ٹائٹل دیا خود خدا نے، اے صاحبان ایمان، اب کام بتائے پروردگار کیا کام کرو؟ آمنو باللہ و برسول، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، پروردگار اگر مومن نہیں تھا تو تم نے مومن کیوں کہا؟ تو نے خود ہی کہا یا صاحب اے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کا کیا مطلب ہے؟ مومن بنے گا۔ اب اگر یہ مومن ہے تو پھر تو اگلا حکم کیا دے رہا ہے؟ آمنو باللہ و برسول، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اگر مومن تھا تو پھر اب یہ ایمان کس چیز پر لائے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جس چیز کا تم نے زبان سے اظہار کیا ہے اس کو اپنے دل میں نازل کرو تو ایمان بنے گا۔ تم نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ، تم نے زبان سے کہا محمد رسول اللہ، تم نے زبان سے کہا علی ولی اللہ، ان تمام چیزوں کو اپنے دل میں نازل کرو گے تو مومن بنو گے۔ ایمان کی علامت ہی یہی بیان کی گئی ہے کہ اے رسول، یہ اعراب آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، آپ ان سے کہ نہیں تم ایمان لے کر نہیں آئے ہو، تم ان سے کہو ہم ابھی قبول، ہم نے ابھی تسلیم کیا ہے، اسلم، ہم ابھی قبول ہو گئے ہیں، تسلیم کر گئے۔ کیا صفت ہے ایمان کی؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، اے رسول ان سے کہہ دیجئے تم مومن نہیں ہوئے، کیوں؟ چونکہ جس چیز کا اظہار کر رہے ہو تمہاری زبان تک ہے، تمہارے دل میں۔ لہذا ایمان کا تعلق دل سے، بس اس کی شعاع سے پتہ چلتا ہے کہ سورج ہے، آگ کا اثر اس کی تپش سے پتہ چلتا ہے، پانی کا اثر اس کی میں آنے سے پہلے شکم مادر کے اندر ہے، دنیا میں انسان کو بھیجا، تنہا بھیجا، اس کے بعد انسان کے مراحل موت کے بعد تمام تنہائی کے اندر انجام پائیں
گے، انسان کے جتنے چاہنے والے عزیز رشتہ دار اعزہ اقربا جو بھی ہوں وہ کہاں تک انسان کے ساتھ ہیں، اس کی آخری سانس تک
نہیں، حقائق ہیں یا نہیں ہے، انسان اس کے بعد تنہا ہے، دوبارہ کون سی منزل شروع ہو گئی، قبر کی منزل شروع ہو گئی، قبر کے اندر برزخ کی منزل شروع ہو گئی، قبر کے اندر انسان تنہا، پیدائش خلقت میں تنہا، اس کے بعد اس دنیا میں تنہا آیا، پھر قبر میں اس دنیا سے جا رہا ہے، تنہا جا رہا ہے، برزخ کی منزل کو تنہائی میں طے کر رہا ہے، اس کے بعد روز حشر جب آئے گا، روز حشر بھی انسان جو قرآن کی آیات ہیں اس کے مطابق ایک طرح سے تنہا ہوگا، تنہا سے مراد کیا ہوگا، یعنی صرف اپنی جانب متوجہ ہوگا، جو سورہ حج کی آیات کے اندر آیا کہ لوگوں نے اس قیامت کے معاملے کو آسان سمجھا ہے، جب یہ قیامت کا مرحلہ آئے گا تو تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، لیکن یہ نشہ نہیں ہے بلکہ عذاب خدا کی شدت ہے، نشے کے اندر کیا ہوتا ہے، انسان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کر رہا ہے، وہاں پر بھی یہ خدا نے بیان کیا، یعنی تنہا ہوگا انسان، کیوں تنہا ہوگا، قرآن نے بیان کیا کہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت کے حتیٰ ایک دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، انتہا ہے یہ ایک انسان کی تنہائی کی، اور اپنی جانب توجہ کی، توجہ رکھیے گا، یعنی انتہا ہے، شاید اس سے زیادہ ظریف اگر مثال دی جا سکتی ہوتی تو خدا اس مثال کو دیتا، ظریف ترین مثال ہے کہ ایک ماں کے جس کے دل کے اندر بچے کے لیے رحم ہی رحم ہے، محبت ہی محبت ہے، شفقت ہی شفقت ہے، وہ بھی کون سا بچہ جو نوزاد ہے، جس کو دودھ پلا رہی ہے، نوزاد ہے، وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو ایک جدائی کا تصور ہے ماں اور بچے کے اندر، نوزاد بچے کے ساتھ ماں سے جدائی کا تصور معمولاً قابل فہم نہیں ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی کیا ہے کہ جہاں دودھ پلاتی ہوئی ماں بھی اگر ہوگی تو اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، یعنی اس کی طرف توجہ ہی نہیں جائے گی، کس کی طرف توجہ جائے گی، اپنی طرف توجہ جائے گی، یہ انسان کے لیے کمال ہے، خدا نے جو بیان کیا ہے، ظرافت ہے قرآن کی، کہ اس سے زیادہ اور باریک مثال نہیں ہو سکتی تھی، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑے بڑے پیغامات ہیں، ہم سب کے لیے بہت بڑی بڑی باتیں اس کے اندر، کہ دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، مجھے اس وقت کسی کی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ دودھ پلاتی ہوئی ماں کی مثال کو تھوڑا کھول لیں، وہ اپنا کھانا چھوڑ دیتی ہے، اپنا پینا چھوڑ دیتی ہے، اپنا سونا چھوڑ دیتی ہے، اپنا آرام کرنا چھوڑ دیتی ہے، بچہ اس کے لیے مچلتا ہے، وہ اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس کی سمت جاتی ہے، وہ ماں اس جگہ پر کہے گی کہ نہیں مجھے آج کسی سے سروکار نہیں ہے، تنہائی کا عالم ہوگا، وہ انسان اس تنہائی کے عالم میں ہے، انسان حقیقتاً تنہا ہے، پھر انسان کے مراحل ہیں سزا و جزا، اس سزا و جزا کے اندر بھی انسان تنہا ہے، خوب توجہ رکھیے گا قرآن کے مطالعے میں، ان سزا و جزا کے اندر انسان ایسا نہیں ہے کہ جس دوست کے ساتھ بیٹھ کر انسان نے خدا کی معصیت اور نافرمانی کی تھی، وہاں وہ دوست آ کر اس کے عذاب کو شیئر کر لے گا. چلو آؤ, ہم نے دوستی بھی ایک ساتھ نبھائی تھی, ہم نے ایک ساتھ بیٹھ کر دنیا میں نافرمانی بھی کی تھی, آج عذاب مل رہا ہے اس کو بھی شیئر کر لیتے ہیں. نہیں, وہاں شیئرنگ نہیں ہے, وہاں تنہا ہے. ہر انسان اپنے عذاب کو خود بھگتے گا. جنت کے اندر بھی ایسا ہی ہے. خب, بظاہر اجتماع کی خبریں ہیں ہمارے پاس, یعنی اہل جہنم اہل بہشت یہ بیان کیا گیا, لیکن حتیٰ جو درجات ہیں ایک مومن کے, ایک مومن اپنی تنہائی میں ان درجات سے استفادہ کرے گا. اس لیے قرآن نے بیان کیا ہے بعض چیزوں کو کہ جس چیز کی مومن آرزو کرے گا وہ اس کے سامنے پیش ہو جائے گی جنت کے اندر. فیما تشتہی الانفس, یعنی اتنا انسان خدا کی لذتوں کو حاصل کرے گا کہ جو چاہے گا, یعنی خود تنہائی میں جو چاہے گا. بس توجہ رکھیے گا, انسان حقیقتاً تنہا ہے. خدا نے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کو ایک اجتماع میں بھیجا ہے, اور اس اجتماع کے ذریعے سے خدا انسانوں کو آگے بڑھا رہا ہے. لیکن خدا امتحان بھی اسی چیز سے لے رہا ہے کہ دیکھو, میں نے تمہیں اجتماع میں بھیجا ہے, معاشرے میں بھیجا ہے, معاشرہ سازی کرو, لیکن معاشرے کے اسیر بن کے نہ ہو جاؤ. معاشرہ اگر کسی ایک سمت چلنے لگے تو تم اپنی تنہائی کو یاد رکھنا, تم اس رشتے کو یاد رکھنا جو میرا اور تمہارا ہے, چونکہ کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. جیسے کہ کوئی خلقت میں تمہارے ساتھ نہیں تھا, خلقت کی ان گمنام وادیوں کے اندر کون تمہارے ساتھ تھا؟ کون تمہاری خلقت کے اندر جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اس کا انتظام فراہم کر رہا تھا؟ تمہارے شکم میں, اپنے شکم میں پالنے والی ماں کو نہیں پتا تھا کہ تمہارے اوپر کس چیز کا کیا اثر پڑے گا, کیا غذا ہونی چاہیے, کیسی ہونی چاہیے. وہ کون تھا جو تمہاری ان چیزوں سے آنکھیں بنا رہا تھا, کان بنا رہا تھا, ہاتھ بنا رہا تھا, پاؤں بنا رہا تھا؟ کس نے یہ خلقت انجام دی ہے؟ خداوند عالم نے. اس خلقت کے اندر, اس عالم خلقت کی تنہائی میں وہ ساتھ تھا. وہی ہر جگہ ہے. قبر کا جب تختہ بند کر دیا جائے گا کون ساتھ آئے گا؟ جب روح نکل جائے گی کون ساتھ ہے؟ خداوند عالم ساتھ ہے. بس سمجھ رکھیے گا, انسان اگر خداوند عالم پر ایمان رکھے تو اس ایمان کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے, جو انسان حقیقتاً تنہا ہے اس انسان کی تنہائی کا خوف برطرف ہو جاتا ہے. انسان واقعی تھوڑی دیر کے لیے سوچے کوئی ساتھ نہیں ہے, لیکن اگر انسان مومن ہو تو پھر خداوند عالم اس انسان مومن کو تنہا نہیں چھوڑتا. یہ ایمان کے اثرات میں سے ایک اثر ہے, ثمرات میں سے ایک ثمر ہے. فقط عالم برزخ کی بحث نہیں ہے, عالم قبر کی بات نہیں ہے, اس دنیا کے اندر بھی ہے. ایک حدیث کو آپ کے سامنے بیان کروں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی کہ انسان کا خدا سے کتنا گہرا رشتہ ہے, انسان کی طرف خدا توجہ کیسے کرتا ہے. اس بات پہ توجہ رکھیے گا, ہم اور آپ جب نمازوں کے لیے بھی آتے ہیں, معمولاً میں اپنے جیسوں کے لیے بیان کر رہا ہوں, غافل ہو جاتے ہیں. ہماری نماز شروع کسی اور چیز سے ہوتی ہے, ختم کسی اور چیز پر ہوتی ہے. ہمیں اپنے سارے بھلائے ہوئے کام نماز میں یاد آ جاتے ہیں, معمولاً ساری چیزیں نماز کے اندر ہی چل رہی ہوتی ہیں, معمولاً ایسا ہے. لیکن انسان کے لیے روایات بیان کی گئی ہیں, وہ بہت مختلف ہیں, کہ جب انسان خداوند عالم کی بارگاہ ہمیں آتا ہے, خداوند عالم ہر انسان پر ایسے ہی نگاہ کرتا ہے کہ گویا اس کے علاوہ خدا کا کوئی اور بندہ نہ ہو. انسان کے خدا سے تعلق کو بیان کر رہی ہے چیز, یہ حدیث ہے کہ انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں آتا ہے, نماز کے لیے آیا, عبادت کے لیے آیا, خدا اپنے پورے وجود کے ساتھ انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر خدا کے وجود کو محدود نہیں سمجھنا چاہیے, جس کو ہمارے یہاں دعاؤں میں سمجھایا گیا کہ اے پروردگار تو وہ کون ہے, یا من لا یشغلہ سمع عن سمع, اے وہ پروردگار کہ جس کو ایک انسان کی آواز دوسری آواز سننے سے روک نہیں سکتی. یعنی ابھی آپ فرض کیجئے مجھے سن رہے ہیں, پیچھے ادھر کوئی کچھ بیان کر رہا ہو, آپ اس طرف والے کو نہیں سن پائیں گے. آپ کی توجہ کہاں ہے؟ میری طرف ہے. آپ کی آنکھیں کہاں دیکھ رہی ہیں؟ میری طرف دیکھ رہی ہیں. پیچھے سے آنے والے افراد آپ کو نظر نہیں آ رہے, ممکن ہے پیچھے سے آنے والے دو افراد آپس میں باتیں کر رہے ہوں, وہ آپ نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے کانوں کے اندر کس کی آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے. یہ انسان کی محدودیت ہے. اس زمین کے اوپر اس وقت اگر 7.5-8 ارب کی آبادی ہے, اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ یا من لا یشغلہ سمع عن سمع, یعنی ہے وہ پروردگار کہ جس کو کسی کی آواز دوسری آواز کے سننے سے روک نہیں سکتی, جو ہر لمحے کے اندر ہر وقت جب بھی کوئی خدا سے گفتگو کرتا ہے وہ اس کو سن لیتا ہے, وہ سن لیتا ہے, وہ پروردگار ہے. یعنی اس کا ہر انسان سے ایسا تعلق ہے. توجہ رکھیے گا, یہاں پر ایک خوبصورت نقطہ ہے کہ انسان کو اسی لیے خدا سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ خدا وند عالم یہ نہ سوچے انسان کہ میں ابھی حرم، مثال کے طور پہ حرم میں انسان جاتا ہے اور حرم میں جا کے یہ نہ سوچے کہ اتنے سارے زائرین کھڑے ہیں، پہلے ان کو جانے دو. آپ کے دل میں کبھی خیال آیا ہی ہے کہ اتنے سارے زائرین کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ حرم میں، سب آ رہے ہیں مانگ رہے ہیں. آپ حتیٰ آئمہ علیہ السلام کے بارے میں تصور نہیں کرتے. حرم کے اندر ہر شخص اپنے انداز میں امام کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے. آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا کہ اچھا پہلے ان کو جانے دو، ان کی باری ختم ہو جائے پھر ہم جائیں گے. نہیں، آپ جانتے یہ امام خدا کی شان والا ہے، یہ زمین خدا پر خدا کا نمائندہ ہے، خدائی صفات کا مظہر ہے، یہ خدا کی جانب سے حجت ہے، دلیل ہے. لہذا اتنا مجمع بھی امام کو کسی کی جانب توجہ کرنے سے روک نہیں سکتا. انسان بھی ایسا ہی، خدا وند عالم کا خدا سے رشتہ کیا ہے. اب اس حدیث کے اندر سنیے، حدیث بیان کی اصول کافی کے اندر آگے پنہائیہ نے اس کو نقل کیا، وہاں سے میں نقل کر رہا ہوں کہ لو لم یکن فی الارض الا مؤمن واحد، اگر زمین کے اوپر سوائے ایک مومن کے کوئی اور بھی باقی نہ بچتا، یعنی ایک مومن ہوتا، یعنی ایک فرد ہوتا. کس چیز پر بیان کر رہا ہوں؟ ایمان کے اثر پر. ایمان کا اثر کیا کرتا ہے؟ انسان سے غربت و تنہائی کی وحشت کو دور کر دیتا ہے، اگر مومن ہے انسان. اس کے لیے حدیث بیان کر رہا ہوں، لو لم یکن فی الارض الا مؤمن واحد لاستغنیت به عن جمیع خلقی، اگر زمین کے اوپر ایک مؤمن ہو فقط، اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، تو میں پروردگار کیا کروں گا؟ میں اس ایک مومن کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہر مخلوق سے بے نیاز کر لوں گا. خدا وند عالم بیان کر رہا ہے، لَأَسْتَغْنَيْتُ بِهِ عَنْ جَمِعِ خَلْقِ، یعنی بس ایک مومن میرے لیے کافی ہے. توجہ رکھے گا، یہیں سے مومن کی حرمت کا پتہ چلتا ہے، یہیں سے مومن کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اسی حدیث سے مومن کی طرف خدا وند عالم کی توجہ کا پتہ چلتا ہے. عزیزان محترم، لو لم یکن فی الارض الا مؤمن واحد، اگر زمین پر فقط ایک مومن ہو، لاستغنیت به، میں اپنے آپ کو بے نیاز کر لوں گا، عن جمیع خلقی، اپنی تمام مخلوقات سے، یعنی میری تمام توجہ کا مرکز کون بنے گا؟ وہ مومن بن جائے گا. میری تمام توجہ کس کی طرف آئے گی؟ اس مومن کی طرف آ جائے گی. اتنی اہمیت ہے مومن کی. عزیز آنے محترم، اس کے بعد خدا بیان کرتا ہے، وجعلت له من ایمانه انسا، اور اس کے بعد میں اس کے ایمان کے ذریعے سے ایسا انس اس کے اندر پیدا کر دوں گا کہ لا احتاج الى احد یا لا یحتاج الى احد، کہ اس انس کے بعد وہ کسی کی طرف محتاج نہیں ہوگا، اس کو بھی کسی کی حاجت نہیں رہے گی. یعنی میں اپنے آپ کو تمام مخلوقات سے بے نیاز کر سکتا ہوں ایک مومن کی خاطر. کاش ہم ان مطالب کو جیسے بیان ہوئے بیان کر سکیں اور سمجھ پائیں، واقعی خداوند عالم ایک مومن کی اتنی حرمت کا قائل ہے، یعنی ایک ایمان کا اتنا اثر ہے کہ وہ پروردگار جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اللہ الصمد ہے، لیس کمثلہ شے ہے، علی کل شے قدیر ہے، ایک مومن کی خاطر خدا اپنی تمام توجہ اس کی طرف لے آئے گا، اپنے آپ کو تمام مخلوقات سے بے نیاز کر لے گا، کافی ہے میرے لیے ایک مومن. اور اس کو کیا کرے گا؟ وجعلت له من ایمانه انسا لا یحتاج الی احد، اور اس کے ایمان کے ذریعے سے، جو ایمان وہ میرے اوپر رکھے گا، ایسا انس عطا کروں گا کہ اس ایمان کے بعد، اس انس کے بعد اس کو بھی کسی کی احتیاج نہیں ہوگی، وہ بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کون ہے؟ اس کے پاس میں ہوں. اس کے پاس کون ہے؟ اس کے پاس میں ہوں. جس کے پاس میں ہوں اسے کس شے کی احتیاج ہے؟ اس کو امام حسین نے دعائے عرفہ میں بیان کیا، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا. اس جملے کو کھولیے، امام حسین کے جملے کو سمجھیے، یہ یہی امام حسین اس غربت کو بیان کر رہے ہیں، اس تنہائی کے دوری ہونے کو بیان کر رہے ہیں. پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے نہیں پایا اسے کیا ملا؟ امام حسین کے جملے، یعنی جس نے تجھے پا لیا اس کے پاس سب ہے، اب اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے، اور جس نے تجھے نہیں پایا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس دنیا ہے لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب اس کی آنکھ کھلے گی، الناس ناموا اذا ماتوا انتبهوا، امام علی نے بیان کیا، لوگ سو رہے ہیں ابھی غفلت میں. سوتے کا مراد کیا ہے؟ غفلت میں، غافل ہے، حقیقت سے بے خبر ہے. انسان جب سو رہا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا، گھر کے اندر بعض وقت چور بھی آ جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا سو رہا ہے. سونے کے اندر نامعلوم دنیا کے اندر کیا کیا ہو جاتا ہے، کیونکہ سو رہا ہے، غافل ہے. امام علی کیا کہہ رہے ہیں؟ الناس ناموا، ابھی لوگ سو رہے ہیں. اذا ماتوا انتبهوا، جب یہ مریں گے تو بیدار ہوں گے، مگر اس وقت بیداری کا فائدہ نہیں ہوگا کوئی.
انسان کو واقعی اگر خدا اور اپنے درمیان جو رشتہ خدا نے بنایا سمجھ میں آ جائے، اسی لیے انسان کے لیے بیان کیا گیا کہ انسان شوق لقاء اللہ میں اپنے بدن کو چھوڑ کر نکل جائے، جس کو امام علیہ السلام نے خطبہ حمام میں بیان کیا تھا. امام علی نے اس کے سامنے یہ بیان کیا تھا جب اس نے کہا تھا مولا میرے لیے متقیوں کی صفات بیان کیجئے، امام نے اس کے سامنے متقیوں کی صفات کو بیان کیا تھا. ان صفات میں سے ایک صفت یہی تھی کہ اگر خدا کی جانب سے اجل معین نہ ہوتی تو خداوند عالم کے دیدار کے شوق میں ان کی روحیں ان کے جسموں کو چھوڑ کر پرواز کر چکی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ مومن خدا سے تعلق کو سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ خدا سے تعلق کتنا خوبصورت تعلق ہے. ایمان عزیزان محترم کیا کرتا ہے؟ ایمان انسان کو اس تنہائی کے خوف سے نکالتا ہے. کون سی تنہائی؟ جو ہے انسان کے ساتھ، جو حقیقتاً انسان تنہائی، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، خلقت کے مراحل میں، دنیا میں آتے ہوئے، پھر قبر، برزخ، اس کے بعد حشر، حساب کتاب، ان تمام جگہوں پہ انسان اکیلا ہے. لیکن خدا بند عالم اس تنہائی سے دور کرتا ہے انسان کو. تم میرے ساتھ آؤ، اس کو بہت ساری حدیثوں میں بیان کیا کہ اے میرے بندے میری اطاعت کر، جب تو میری اطاعت کرتا ہے میں تیری تنہائی متوجہ ہوتا ہوں. بس عزیزان محترم، ایمان کا اثر کیا؟ انسان کو تنہائی کا خوف ختم ہو جاتا ہے. اپنے آپ کے اندر دیکھیں، مجھے اور آپ کے اندر، میرے اور آپ کے اندر، آیا یہ تنہائی کا خوف ہے یا نہیں ہے؟ تنہائی سے وحشت ہے یا نہیں ہے؟ یا مونسی فی وحشتی، دعائے جوشن کبیر کے اندر ہے، اے وہ پروردگار جو وحشت کے اندر میرا انیس ہے، مونس ہے. مونس کا مطلب کیا ہے؟ جس سے انسان کو انس ہوتا ہے. اس سے انسان کون سا ہوتا ہے؟ ایک بچہ اپنی ماں کی آغوش سے مانوس ہوتا ہے. ایک بچے کو کون سا ہوتا ہے؟ ماں سے. لہذا بچے کو ماں کے پاس کوئی وحشت نہیں ہوتی، باہر کچھ بھی ہو. کل بھی میں نے مثال دی، جیسے بھی حالات ہوں بچہ ماں کی آغوش میں پرسکون ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں پر اعتماد رکھتا ہے، ماں کے ساتھ مانوس ہے. یا مونسی فی وحشتی، یعنی فی وحدتی، اے وہ پروردگار جو میری تنہائی میں میری مانوس انسیت کا ذریعہ ہے، تیرے ہوتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہے، تیرے ہوتے ہوئے کوئی خطر نہیں ہے، تیرے ہوتے ہوئے تنہائی کا احساس نہیں ہے. اسی چیز کو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، کہ اگر اس دنیا کے اندر تمام انسان ختم ہو جائیں، تمام انسان ختم ہو جائیں، اور میرے پاس فقط قرآن کریم ہو، مجھے ذرہ برابر بھی وحشت نہیں ہوگی. کیوں قرآن کریم؟ اس لیے قرآن کس کی کتاب ہے؟ خداوند عالم کی کتاب ہے. قرآن کس سے رابطہ برقرار کروا رہی ہے؟ خداوند عالم سے رابطہ برقرار کروا رہی ہے. اگر میرے پاس قرآن ہو اور دنیا میں کوئی بھی نہ ہو، مجھے وحشت نہیں ہوگی. اور اگر دنیا میں سب کچھ ہو اور قرآن نہ ہو، مجھے وحشت ہوگی. امام نے بیان کیا. بس ایمان کا ایک اثر انسان کو غربت، تنہائی کی جو غربت ہے، تنہائی کا جو احساس ہے، اس سے نجات دلانا ہے. خدا مند عالم اس احساس کو بیان کر رہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، لو لم یکن فی الارض الا مؤمن واحد لاستغنیت به عن جميع خلقی. بہت خوبصورت حدیث ہے. ایک مومن بچ جائے زمین کے اوپر، میں اسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو تمام مخلوق سے بے نیاز کر لوں گا، اس کے ایمان کے ذریعے سے اس کو ایسا انس عطا کروں گا کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائے گا، اسے کسی کی ضرورت نہیں رہے گی، اسے کسی کی حاجت نہیں ہوگی. یعنی اب اگر وہ کسی سے تعلق بنا رہا ہے تو احتیاج کی بنیاد پر نہیں بنا رہا، محبت کی بنیاد پہ بنا رہا ہے، رحمت کی بنیاد پر بنا رہا ہے. بس توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، یعنی انسان سے پھر اس کا مطلب ہے کہ ایمان کیا کام کرتا ہے؟ ایمان انسان کے اندر سے ڈر اور خوف کو ختم کر دیتا ہے. وہ ڈر اور خوف چاہے تنہائی کا ہو یا کسی اور چیز کا ڈر اور خوف ہو، ایمان کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد. انسان سے تنہائی کا خوف ختم ہو گیا، ایمان کے اثرات میں سے ایک اثر انسان سے ڈر اور خوف کا ختم ہونا ہے. اس کی آیت ایک سورہ انعام کے اندر موجود ہے. سورہ انعام کے اندر خدا وند نے بیان کیا، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. ہم نے اپنے رسولوں کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ وہ خوشخبری دینے والے ہوں، مبشرین خوشخبری دینے والے ہوں، وَمُنذِرِينَ ڈرانے والے ہوں. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ، بس جو ان رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آیا اور اس نے اپنے امور کی اصلاح کی، اپنے کاموں کو درست انجام دیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بس ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ ہی ان کو کوئی جو ہے وہ غم و اندو ہوگا. خوف ختم ہو رہا ہے، کس چیز سے ختم ہو رہا ہے؟ ایمان کے ذریعے سے. فمن آمنا، جو ایمان لے کر آیا، وہ اصلاح، اور اس نے اپنی اصلاح کی، جس نے ایمان کے سائے میں اپنی زندگی کو گزارا، اصلاح کی، فلا خوف علیہم، بس ان کو کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، انہیں کوئی اندو بھی نہیں ہے، انہیں کوئی دھڑکا بھی نہیں ہے. یا سورہ آراف کے اندر ایمان کی جگہ فمن آمنا کی بجائے فمن اتقا ہے، فمن اتقا جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنے کاموں کی اصلاح کی، وہ اسلحہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ آراف کے اندر اور سورہ انعام کے اندر. آمنا اور تقا کا فرق ہے، فرق نہیں ہے، مومن ہی متقی ہوتا ہے، متقی ہی مومن ہوا کرتا ہے، دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے. لہذا خدا مند عالم پر ایمان انسان کے اندر سے خوف کو ختم کرتا ہے. توجہ رکھیے گا، انسان کے اندر خوف کس چیز سے ختم ہوگا؟ وہ پہلی والی دن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے آزمائیں گے، آزمائش ہے. اس آزمائش کے اندر کامیاب ہونا ہے، کیا کرو؟ مت ڈرو، لیکن یہ نہ ڈرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، چیزیں ایسی ہیں. اب کیا کرو، کس چیز سے بچو گے؟ ایمان کے ذریعے سے بچو گے. ایمان کا اثر ہے، ایمان خدا وند عالم پر ایمان رکھو، خدا کے اولیاء پر ایمان رکھو، خدا کے انبیاء پر ایمان رکھو. جب خدا کے اوپر ایمان رکھو گے، یہ تم سے خوف کو دور کر دے گا. عزیزان محترم، یہاں پر ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. آقائے علی رضا پناہیان اپنی گفتگو میں بیان کرتے ہیں کہ ہم بعض اوقات بعض چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک جہتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ ایک چیز مثبت اور منفی دونوں بار رکھتی ہے اپنے اوپر. یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے خوف، ڈر، غم، حزن، آیا یہ منفی بار ہیں یا مثبت بھی ہیں؟ مثلا انسان وہی اچھا ہے جس کو کوئی خوف نہ ہو، وہی اچھا انسان ہے. آیا ایک انسان کے جس کو کوئی ترس نہ ہو، جس کو کوئی ڈر نہ ہو، وہی اچھا انسان ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. خداوند عالم نے انسان کے اندر ڈر رکھا ہے، ترس رکھا ہے، خوف رکھا ہے. یہ خوف خود انسان کے لیے اپنی جگہ پر اچھا ہے. کہاں اچھا ہے؟ انسان اگر جہنم کی آگ سے ڈرے تو یہ ڈر اور یہ خوف مثبت ہے. انسان اگر خداوند عالم کی نارضایتی سے ڈرے کہ ایسا نہ ہو کہ خدا ناراض ہو جائے، وہ بھی خدا کی ناراضگی سے ڈرنا، یہ مثبت ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اگر انسان کے اندر یہ خصلت موجود ہے تو وہ فقط مثبت ہے یا فقط منفی ہے، اس کا استعمال ہے. اس کا استعمال کیسا ہے؟ یہ جو خدا کہہ رہا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، منفی معنی میں ہے. یعنی وہ خدا وند عالم کے سوائے چونکہ اس سے انس پیدا کر چکے ہوں گے، اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں ڈرا سکے گی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں خوف میں مبتلا نہیں کر سکے گی. شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کس طرح حملہ آور ہوتا ہے؟ خوف میں مبتلا کرتا ہے انسان کو. قرآن کی آیت ہے کہ شیطان اپنے پیچھے چلنے والوں کو خوف میں مبتلا کرتا ہے. ایمان پر عمل کرو گے تو خوف میں مبتلا کرے گا. مثلا صدقہ ایک اچھی خصوصیت ہے. انسان روایت ہے کہ جب صدقہ دینے کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے یا پیسوں پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ صدقہ دے، تو اس کے ہاتھ سے کئی شیطان چمٹ جاتے ہیں. کیوں؟ یہ تعبیریں ساری چمٹ جاتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ اس کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں کہ تم یہ جو دے رہے ہو کسی کو، ممکن ہے کل تمہیں خود ضرورت پڑ جائے. خوف میں مبتلا کر رہا ہے، خوف میں مبتلا کرتا ہے. ایک محجبہ بچی کو، ایک مومنہ بچی کو جو حجاب کرنا چاہتی ہے، اس حجاب کے ذریعے سے اس کو یا اس کے ماں باپ کو خوف میں مبتلا کرتا ہے کہ اگر تم نے اپنی بچی کے سر پر یہ پردہ ڈال دیا، بچی حجاب کے ذریعے آنے لگی، تو ایسا نہ ہو کہ اس کے رشتوں میں کمی آ جائے. خوف میں مبتلا کرتا ہے، خوف ڈالتا ہے انسان کے دل میں. شیطان کا کام یہی ہے. اور یہ منفی خوف ہے. تم اگر خدا کے ساتھ ہو اور تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ تمام دنیا کے اندر تمام چیزوں کا نظام خدا کے ہاتھ میں ہے، تو پھر خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خوف میں مبتلا نہ ہو. اپنی بچی کو حجاب کرواؤ، اس وجہ سے بچی کے سر سے حجاب نہ اتارو کہ اس کے رشتے نہیں آئیں گے، بلکہ خدا پر اعتماد رکھتے ہوئے حجاب کرواؤ کہ یہ خدا کی خاطر جناب زینب کے راستے پر چلتے ہوئے پردہ کرے گی، تو انشاءاللہ خدا وند عالم اس کو کوئی دیندار، وفادار، غیرت مند نوجوان عطا کرے گا. خدا پر بھروسہ کرو، خدا پر اعتماد رکھو، ایسا ہی ہے خدا وند عالم. شیطان کیا کرے گا؟ خوف ڈالے گا. مختلف چیزوں کا خوف ہے. خداوند عالم بیان کرتا ہے فلا خوف علیہم. لہذا خوف مثبت بھی منفی بھی ہے. اس کو اچھی طرح سمجھے گا. وہ خوف کہ جو انسان کو گناہ سے روک لے، مثبت ہے. وہ انسان کے جہاں انسان کے ذہن میں یہ خیال ہے گناہ کے وقت، گناہ آئے گا. جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ گناہ ہم سب کی زندگی میں آئے گا. زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ یہ سوچیں کہ گناہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہوگا. جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو گناہ کی دعوت ملے گی. یہ شیطان کا حربہ ہے. جب تک آپ زندہ ہیں، گناہ کا فقط نوجوانوں سے مخصوص نہیں ہے، یہ ہر عمر کے ساتھ ہے یہ چیز. جب تک ہماری سانس ہے، شیطان نے قسم کیا کھائی ہے، فبے ربی بما اغویتنی، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، لاغو نو اجمعین، سب کو گمراہ کروں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے قسم کھائی ہے، کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. ہر لمحہ ایک جنگ ہے ہماری، ہر لمحہ ہمارا ایک مبارزہ ہے، ایک مقابلہ ہے. لہذا شیطان چھوڑے گا نہیں. لہذا گناہ کی دعوت لمحہ و لمحہ ہے، ہر موقع کے اوپر ہے، اسی سے لڑنا اصل کمال ہے. لہذا جس خوف کی وجہ سے، یعنی میں اب گناہ کی منزل پر آیا، جوان گناہ کے سامنے آیا، گناہ نے اس کے سامنے جلوہ نمائی کی، اس جوان کو ایک خوف آنا چاہیے. کیا خوف آنا چاہیے؟ اگر میرا ہاتھ اس گناہ کی طرف بڑھ گیا تو شاید کل امام زمانہ کے لشکر کا علم اٹھانے کے قابل نہ بچ سکے. خوف آنا چاہیے انسان کو، یہ خوف پسندیدہ خوف ہے. کیوں؟ کیونکہ میں دعائے افتتاح میں خدا سے مانگ رہا ہوں کہ پروردگار مجھے امام عصر کے ناصروں میں سے قرار دے، ان میں سے کہ جو امام عصر کی طرف راستہ طے کرنے والے لوگوں کے سردار ہوں گے، اپنے ہاتھ میں امام کے لشکر کا پرچم لے کر چل رہے ہوں گے. میں نے اگر اپنے ہاتھ سے اس گناہ کو انجام دیا، میں نے اگر اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو آلودہ کیا اس گناہ سے، کل امام کا پرچم میرے ہاتھ میں نہیں آ سکے گا. یہ خوف ہے، مثبت خوف ہے، پسندیدہ خوف ہے. لہذا ہر چیز اس کے حساب سے، اس خوف کو ہونا چاہیے. ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ خوف مذموم ہو، نہیں، یہ خوف پسندیدہ ہے جو آپ کو روک لے، گناہ سے روک لے. ناراضگی کی خوف، خدا کی ناراضگی کا خوف، اسی طرح بہت سے اور دوسرے مقولات ہیں. مثال کے طور پہ شرم و حیا. شرم و حیا انسانی خصوصیات میں سے، انسان کی خصلتوں میں سے. حیا، شرم و حیا ہمیشہ پسندیدہ ہے، قابل حمد ہے، قابل ستائش ہے؟ نہیں. بعض اوقات یہی شرم و حیا مذموم ہے، اس کی مذمت ہے. حالانکہ شرم و حیا کے ساتھ جو تصور ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ کہ تو بہت اچھی چیز ہے، مثبت ہے، لیکن ہمیشہ نہیں ہے، اس کا استعمال ہے، اپلیکیشن ہے اس کی. بعض جگہوں پر شرم و حیا مذموم ہے. کہاں پر مذموم ہے؟ جہاں پر انسان کے سامنے حق ضائع ہو رہا ہو اور انسان کسی شرم کی وجہ سے اس حق کا دفاع نہ کر سکے، یہاں پر موجود جو شرم ہے وہ قابل مذمت ہے. یہاں کس بات کی شرم ہے؟ حق ضائع ہو رہا ہے، حق ضائع ہو رہا ہے کسی کے، جو ہے وہ حق کو پامال کیا جا رہا ہے. اس کی ایک مثال لے لیجیے، اپنی طرف سے بیان نہیں کیا آپ کے سامنے. ایک مرتبہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، ایک امام کا ماننے والا ہی تھا، اس کو ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا. اب بچھو نے ڈنگ مار دیا، ظاہر ہے بچھو کا اثر ہے، کچھ دنوں تک انسان تڑپتا ہے. مولا اس کے سرانے پہنچے، مولا کا ماننے والا تھا، امام کا ماننے والا تھا. خوب توجہ رکھیے گا، کس چیز پہ بیان کر رہا ہوں کہ شرم ہمارے ذہن میں کہ فقط ہمیشہ اچھی چیزیں نہیں، بعض جگہوں پہ شرم اچھی نہیں ہے. ہر چیز کا استعمال ہے، مثبت منفی ہے ہر چیز کے اندر، ہمیں اس کی اپلیکیشن دیکھنا ہے کہ کہاں کس طرح استعمال کرنا ہے. اس شخص کو بچھو نے ڈنگ مارا، مولا اسے ملاقات کے لیے لے گئے. چونکہ بہرحال اس کا حالت تغیر ہوتی جا رہی تھی، پریشان تھا، اس کو لگ رہا تھا شاید موت واقع ہو جائے گی. امام اس کے پاس تشریف لے گئے، امام نے اسے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد امام نے اسے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اس کی وجہ سے تمہیں موت نہیں آئے گی. گھبرا رہا تھا امام نے کہا ابھی وقت ہے. اب ظاہر ہے امام کے اپنے معاملات ہیں اپنے مومنوں کے ساتھ، کہا تو ہم گھبراؤ نہیں، اس کی وجہ سے موت نہیں آئے گی، ابھی موت کا وقت نہیں ہے تمہاری، مطمئن ہو جاتا ہے. امام کہتے ہیں کچھ دن میں صحیح ہو جاؤ گے. مرض طولانی ہوتا ہے، شفا ملنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. دوبارہ ملاقات کی خواہش کرتا ہے امام سے، امام آتے ہیں دوبارہ ملتے ہیں. دیکھیے اماموں کی محبت انسانوں کے ساتھ، یعنی امام کو اگر انسان صدق دل سے یاد کرے تو ائمہ علیہ السلام محبت رکھتے ہیں، شفقت رکھتے ہیں. انسان کو بس اس قابل ہونا چاہیے کہ اس کے زمانے کا امام اس کے پاس آ سکے. انسان کو اپنے گھر کو ایسا کرنا چاہیے کہ اس کے زمانے کا امام اس کے گھر میں آ سکے. اور یہ گھر جو ہے نا، یہ دیوار والا گھر نہیں کہہ رہا میں، اپنے دل والا گھر کہہ رہا ہوں. یہ دل کا گھر ایسا ہونا چاہیے کہ امام اس میں سما سکے. توجہ رکھیے گا، امام آئے، اس نے امام سے دوبارہ بیان کیا، امام نے کہا انشاءاللہ صحیح ہو جاؤ گے. پھر امام نے اس سے بیان کیا، جانتے ہو تمہارے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ہمارے ساتھ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے کسی نہ کسی سبب کے تحت ہے، مخصوصاً جو برائی ہے، قرآن کی آیات کے مطابق جو برائی ہے وہ ہمارے کسی نہ کسی عمل کا نتیجہ ہے. اس کائنات کے اندر نظام یہی نظام ہے، گیو اینڈ ٹیک، جس کو ہم اپنی سادہ زبان میں کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک ہے. تم جو دو گے وہ لو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اچھائی کرو گے اچھائی لو گے. ابھی اس میں ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ ہم تو بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں برائی ملتی ہے بدلے میں. نہیں، انہیں اچھائی کے بدلے میں اچھائی ملتی ہے. جس کو میں اور آپ برا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت ان کی آزمائش ہوتی ہے، اس آزمائش کی وجہ سے ان کا درجہ خدا کی بارگاہ میں بڑھ رہا ہوتا ہے. خدا ان کی دنیا سے زیادہ ان کی آخرت کو آباد کرنا چاہتا ہے، لہذا ان کی جو اچھائی کے بدلے میں مجھے نظر آ رہا ہے برائی مل رہی ہے، اس برائی کی حقیقت اچھائی ہے، کیونکہ اس کے درمیان جب یہ صبر کر رہا ہے خدا کی خاطر، گزار رہا ہے اس چیز کو، خدا اس کے درجات بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اس کے تحمل پر اس کے درجات بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ امام نے بہرحال خبر دی، کہا جانتے کیوں ہوا، بچھو نے ڈنگ کیوں مارا؟ کہا مولا نہیں معلوم کیا سبب ہے۔ کہا تم فلاں دن ایک محفل میں موجود تھے، اس محفل کے اندر بیان کرنے والے نے سلمان کی برائی کی، سلمان کے بارے میں بدگوئی کی۔ کون سلمان؟ جن کو منا اہل البیت قرار دیا گیا۔ توجہ رکھیے گا، اس واقعے کے اندر بہت سے پہلو ہیں، سب پہ وضاحت نہیں ہو سکتی۔ ایک مومن کی حرمت، مخصوصاً جو امام کا مخصوص ہو، اس کی حرمت کتنی زیادہ ہے، اور پھر اسی سے آپ اماموں کی حرمت کا اندازہ کر لیجئے گا۔ امام نے کہا تو محفل میں موجود تھے، بیان کرنے والے نے سلمان کے بارے میں بدگوئی کی، برائی بیان کی، تم وہاں دفاع کرنا چاہتے تھے، ایک شرم ہائی لائی، تم نے وہاں پر دفاع میں زبان نہیں کھولی، چونکہ تمہاری موجودگی میں سلمان کی برائی بیان ہوئی، تم نے اس کے دفاع میں زبان نہیں کھولی، اس کا اثر ہے کہ بچھو نے تمہیں ڈنگ مارا ہے۔ توجہ کیا آپ نے، یہاں پر یہ جگہ شرم کی نہیں تھی، امام کا غلام ہے، منا اہل البیت ہے، اہل بیت سے نسبت ہے اس کو، اگر اس کے بارے میں کوئی برائی بیان کر رہا ہے تو کیا کرو، امام کہہ رہے ہیں دفاع کرو اس کا۔ ایک مومن کی حرمت، توجہ رکھیے گا، اس واقعے کے اندر سامنے آ رہی ہے، مومن کی حرمت ہے، تمہارے سامنے کوئی مومن کی حرمت کو پامال کر رہا ہے، خاموش ہو کے سنو نہیں، کیا کرو، دفاع کرو اس کا۔ امام بیان کر رہے ہیں اس بچھو نے اس لیے تمہیں ڈنگ مارا، تمہیں سلمان کا دفاع نہیں کیا۔ بس شرم و حیا ہمارے ذہن میں یہ کہ شرم و حیا ہمیشہ مثبت ہے، اچھی ہے، نہیں، شرم و حیا بعض جگہ منفی ہے، حق پامال ہو رہا ہے، مجھے اندر بولنے کی ہمت ہی نہیں ہے، میرا بھائی حق کو پامال کر رہا ہے، بڑا بھائی ہے، باپ اس دنیا سے چلا گیا، اب چونکہ بڑا بھائی ہے، اختیار اس کے پاس ہے، میراث اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، گھر اس کے پاس آ گیا، اب وہ اپنے بڑے ہونے کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، بہنوں بھائیوں کا حق نہیں دے رہا، میں چونکہ چھوٹا ہوں اس لیے میں شرم کی وجہ سے خاموش ہوں۔ آپ کے خیال میں یہ شرم مثبت ہے؟ نہیں، یہ شرم مثبت نہیں ہے، یہ منفی ہے، وہ حدود الہی کو پامال کر رہا ہے، یہاں کون سا احترام؟ وہ خداوند عالم کی جانب سے میراث کے احکام کو برباد کر رہا ہے، خدا نے کہا ہے کہ جو بہن بھائی کا حق ہے اس کو ادا کرو، وہ اپنے بڑوں نے کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، یہاں شرم نہیں چاہیے، یہاں بولنا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ لڑائی کرنی ہے، نہیں، بات کرنی ہے، سمجھانا ہے کہ تم غلط راستے پہ چل رہے ہو، تمہاری عاقبت برباد ہو جائے گی اس ذریعے سے، یہ دنیا چند روز کی ہے، یہ دنیا اگر یہ میراث جس کے اوپر آج تم اعتماد کر کے لوگوں کا حق کھا رہے ہو، اگر یہ دائمی ہوتی، ہمیشہ رہنے والی ہوتی، تو تم تک نہ پہنچتی، یہ تم سے پہلے باپ کے پاس تھی، باپ اس دنیا میں نہیں رہا تو تم تک آئی ہے، تو اگر یہ باپ کے پاس نہیں رہی، دائمی نہیں ہے، تمہارے پاس بھی نہیں رہے گی، نکل جائے گی ہاتھ سے، تو پھر خیال کرو اس چیز کا، جو نکلنے والی چیز ہے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے رہنے والی آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہو۔ ہر جگہ عزیز آنے محترم ہر چیز کی اپلیکیشن مختلف ہے، خوب شرم آیا ہے انہی میں چیزوں میں سے، بس خدا خوف کو دور کرتا ہے، لیکن ایک خوف مثبت خوف ہے، خدا کون سا خوف کو دور کرتا ہے؟ جو غلط خوف ہے، انسان کو ہر جگہ جو ہے وہ اپنی چیز کو پہچاننا چاہیے، کہاں میں نے کس چیز کو استعمال کرنا ہے۔ بس عزیز آنے محترم ایمان کی خصوصیت یہ کہ ایمان انسان کو نڈر بناتا ہے، ایمان انسان کے دل سے خوف کو ختم کرتا ہے، انسان کے دل سے جو ہے وہ وحشت کو ختم کرتا ہے، لیکن کون سا ایمان؟ جو خدا وند عالم کے اوپر ہو، جہاں انسان خدا وند عالم کو حقیقی معنی میں محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھے اس دنیا کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کے لوگ آئے، کفار قریش آئے، آنے کے بعد رسول اللہ کو کیا کہا، حضرت ابو طالب سے کیا کہا، کہ ابو طالب اپنے اس بھتیجے سے کہیے اپنی اس تبلیغ کو روک دیں، جو چاہیے ہم اس کو دے دیں گے، جو چاہیے ہم اس کو دے دیں گے، لیکن یہ تبلیغ نہ کرے، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے، اپنے خدا کی ترویج نہ کرے، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے۔ رسول اللہ کا جواب کیا تھا؟ آپ اس زمانے میں سوچئے کہ پورا قریش ایک طرف ہے، رسول اللہ ظاہراً یتیم بھی ہیں، حضرت عبداللہ کے یتیم ہیں، لیکن حضرت عبداللہ چونکہ خداوند عالم پر مومن ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لہذا حضرت عبداللہ حضرت رسول اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ چچا ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دینے کی باتیں چھوڑ دیں، یہ سورج اور چاند کو بھی میرے ہاتھوں پر رکھ دیں تو میں اپنے راستے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں یہ کام دنیا کی خاطر نہیں کر رہا، خدا کی خاطر کر رہا ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان سے۔ یعنی انہوں نے کیا کہا کہ ہم دنیا میں سب کچھ دے دیں گے اور اگر یہ اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹا ہم اس کے خلاف ہیں، انہوں نے کہا جو کرنا ہو کرو۔ اسی چیز کو آپ حضرت ابراہیم کے اندر آ کر دیکھیں, جوانی کا عالم ہے, این جوانی کے عالم میں حضرت ابراہیم ان بتوں کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں, واللہ تاللہ لاکدن اسنامکم, قسم بخدا میں تمہارے ان بتوں کو توڑ ڈالوں گا, ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. یہ جو انسان کے اندر شجاعت ہمت آتی ہے کہاں سے آتی ہے؟ خداوند عالم کے اوپر ایمان سے آتی ہے. خداوند عالم پر ایمان کی ایک علامت انسان سے خوف کو ختم کرنا ہے, لیکن کون سا خوف؟ جو منفی خوف ہے. بس ذہن میں رکھیے کہ میں نے مثبت خوف کی مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. جو منفی خوف ہے, منفی خوف انسان کے ذہن سے خداوند عالم کی مدد سے دور ہوتا ہے. اب جب انسان اس منفی خوف کو دور کرتا ہے, پھر اپنے وظیفے کو ادا کرتا ہے. آخری نقطہ بیان کر رہا ہوں, وظیفے کی ادائیگی کے اندر جو چیز رکاوٹ بنتی ہے ان میں سے ایک چیز یہ خوف ہوتا ہے. کسی بھی چیز کا خوف, تعلقات کے ٹوٹنے کا خوف, لوگوں کی ناراضگی کا خوف, اکیلے رہ جانے کا خوف, معاشرے سے قطع تعلق ہو جانے کا خوف, یہ سارے خوف کی قسمیں. جو انسان خدا پر اعتماد رکھتا ہے پھر وہ ان خوفوں کی پرواہ نہیں کرتا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ مومنین خود جب ان کی زیارت پر جاتے ہیں, اور انشاءاللہ خدا آپ سب کو دوبارہ زیارت امام علی علیہ السلام نصیب فرمائے, جب آپ امام کے حرم میں کھڑے ہوں گے تو وہاں آپ زیارت کے جملوں میں ایک جملہ پڑھیں گے. وہ جملہ کیا ہے؟ میں گواہی دے رہا ہوں کہ اے میرے مولا, لم تأخذ کا فی اللہ لومۃ اللائم, اے میرے مولا آپ وہ تھے کہ راہ خدا کے اندر ملامت کرنے والوں کی ملامت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے. آپ نے کاموں کو یہ دیکھ کر انجام نہیں دیا کہ میں یہ کام کروں گا تو فلاں کیا کہے گا, میں یہ کام کروں گا تو فلاں کس طرح سوچے گا. نہیں, آپ نے اپنا وظیفہ دیکھا, آپ نے اپنی ذمہ داری کو دیکھا, آپ نے اس ذمہ داری کو دیکھنے کے بعد اس کام کو انجام دیا. بس یہ ایک مومن کے لیے پیغام ہے. اگر تم مومن ہو کیا کر رہا ہے؟ سورہ انعام کے اندر کیا بیان کیا؟ وَمَنْ أُرْسِلَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو ایمان لے کر آ گیا اور اس ایمان کے سائے میں زندگی گزارے, اب اس کو مطلقاً کوئی خوف نہیں ہے, اب اس کو مطلقاً کوئی غم و اندوہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ کون سی طاقت ہے؟ اس کے ساتھ خدا کی طاقت, اس کے ساتھ خداوند عالم ہے. اس کے ساتھ کوئی ہو نہ ہو, خدا اس کے ساتھ ہے. کون سا خدا؟ وہ جو میں نے حدیث سنا دی, لو لم یکن فی الارض الا مؤمن واحد, اگر زمین پر فقط ایک مومن بچ جائے میں اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو مخلوقات سے بے نیاز کر لوں گا, اس کے ایمان کو ایسا بنا دوں گا, ایسا انس ہوگا اس کو میرے ساتھ کہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے پھر اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا کیونکہ میں اس کے پاس ہوں. عزیزوں, انبیاء اور ائمہ کی سیرت کے اندر یہی چیز نظر آتی ہے. ہمارے اور آپ کے اندر جو تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے, مختلف خوف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی کر لیتے ہیں. کل آپ کے سامنے جو بے قراری پہ موضوع پہ گفتگو کی, آج ہم سب کی جو ذمہ داری ہے وہ زمانے کے امام کے لیے زمینہ فراہم کرنا ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے. مجھے نہیں معلوم یہاں بیٹھے میں سے کوئی یہ سوچے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے. اگر امام کے ماننے والے ہیں اور یا لیتنی کنت معکم کی صداؤں کو بلند کرتے ہیں تو سب پہ ذمہ داری ہے, سب کا فریض ہے. یہ فقط اہل ممبر کا کام نہیں ہے, جو زمین پر رہنے والا ہے اس کا بھی کام ہے, یہ نیچے بیٹھنے والوں کا بھی کام ہے. کیوں؟ کیونکہ امام کے وجود کی برکتیں فقط خاص طبقے کو نہیں مل رہی, ہر انسان کو مل رہی ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں, آپ سب کی سانسوں کی ڈوری کس کے وجود کا صدقہ ہے؟ امام زمانہ کا ہے. آپ جو گھر میں اپنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں, یہ کس کے وجود سے آپ کو مل رہی ہیں؟ امام زمانہ ہے. یہ جو عزتیں میری اور آپ کی معاشرے کے اندر ہیں, کس کا صدقہ ہے؟ امام زمانہ کا ہے. کوئی شک ہے کسی کو اس کے بارے میں؟ حقیقت ہے یہ. لہذا ہم سب کی زندگی میں جو کچھ ہے وہ زمانے کے امام کی وجہ سے. اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ حجت خدا نہ, زمین کا نظام برباد ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. زمین کا نظام چل رہا ہے, اسی کی وجہ سے چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے زمین پہ میں اور آپ چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے چل رہے ہیں. جیسا اب اس کا حق ہے ہماری گردن کے اوپر, کیا کریں؟ زمینہ فراہم کریں, اس کی غربت کو ختم کریں, اس کی تنہائی کو ختم کروانے کے لیے اپنا وظیفہ ادا کریں جو ہے. اگر خوف انسان ختم کر دے اپنے دل سے, خدا کے ساتھ ہو جائے, یہ خوف ختم ہوگا, انسان پھر کیا کرے گا؟ امام زمانے کے لیے محنت کرے گا, جیسے کہ دنیا کی اقوام نے کیا. چند اقوام کی مثالیں آپ کے سامنے. الحمدللہ اس خوف کی فضا برطرف ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ, زمانہ تیزی کے ساتھ امام کی طرف آتا جا رہا ہے. عزیزان محترم, ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا اور محنت کرنی ہے, تھوڑا سا اور اس سمت آگے بڑھنا ہے. چونکہ یہ مجالس کا موضوع ہی شاید یہ ہونا چاہیے کہ فرش حسینی سے سپاہ امام مہدی کو تیار ہونا چاہیے. امام حسین السلام کے فرش کا مقصد یہی ہے. امام حسین کے فرش سے زمانے کے امام کے سپاہی، البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا فقط آج کے زمانے کے امام، ہر زمانے کے امام کو سپاہی مل سکتے تھے اگر امام حسین کی عزاداری کو صحیح معنی میں استعمال کیا جاتا تو. ہر امام کے سپاہی ہوتے ہیں، لیکن آج کم سے کم یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ. اور اب عالم اسلام سے، مسلمانوں سے، مخصوصاً تشیعوں سے یہ خوف آہستہ آہستہ برطرف ہو رہا ہے، برطرف ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا مدافعین حرم نے کیا شاندار عزتوں کی داستانیں رقم کی ہیں، خوف برطرف ہو گیا، یہ مومنین ایک جگہ جمع ہو گئے. بس فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایمان کی علامت ہے. اپنے اندر دیکھنا ہے کہ میرے اندر کس چیز کا خوف ہے، ایمان پر عمل کر رہا ہوں تو آیا میں دوستوں کے پریشر کے خوف کو لے کر ان کی وجہ سے ایمان سے پیچھے تو نہیں ہٹ رہا؟ اگر میں اپنے دوستوں کے پریشر کی وجہ سے ایمان سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے خدا کے اوپر ایمان نہیں ہے. میں اگر حق کے راستے کو کسی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں دوستوں کی خاطر، اہل اپنے گھر والوں کی خاطر، اس کا مطلب ہے خدا پر ایمان مستحکم نہیں ہے. بس خدا پر اگر ایمان مستحکم ہوگا میرا خوف ختم ہو جائے گا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اسی چیز کو عزیزان محترم امام خمینی کی زندگی کے اندر ہم نے دیکھا. ایک مرتبہ شہید بشتی آئے، امام خمینی کے پاس آنے کے بعد کہنے لگے کہ لوگ میرے بارے میں بری بری باتیں کر رہے ہیں، میرے بارے میں نعرے لگاتے ہیں، میرے بارے میں کہتے ہیں کہ بہشتی نے پیسہ کھا لیا، بہشتی نے کر دیا. ان کے ذمے کچھ سنگین کام تھے، انقلاب کے بعد سنگین کام تھے، فلسطین کی مدد کرنا تھا، اوپنلی نہیں ہو سکتی تھی. امام خمینی نے ان سے کہا کہ آؤ کھڑے ہو، امام ان ساتھ کھڑے ہو گئے. پیچھے سے آوازیں آ رہی تھیں، امام خمینی کے استقبال کے لیے لوگ آتے تھے، زندہ باد خمینی، زندہ باد خمینی، زندہ باد خمینی، درود پر خمینی کے نعرے لگ رہے تھے. امام نے کہا بہشتی یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں زندہ باد خمینی، درود پر خمینی. امام خمینی نے کہا کہ اگر یہ لوگ ابھی ابھی پلٹ جائیں، اسی لمحے پلٹ جائیں، اسی لمحے یہ درود پر خمینی کی جگہ یہ کہنے لگے مرگ پر خمینی، یعنی سب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خمینی پر درود نہ ہو، خمینی پر لعنت ہو، تب بھی مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں نہیں پڑے گا؟ اس لیے کہ میں نے ان کی خاطر یہ کام کیا ہی نہیں ہے. میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں؟ خدا کے لیے کر رہا ہوں، خدا میرے ساتھ ہے. جب خدا میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. یہ اثر کہاں سے ہے؟ یہ امام علی سے. جب خدا ساتھ ہے اب پرواہ نہیں ہے، اب جتنا بڑا بھی پہلوان آ جائے مقابلے پہ، علی خدا کی راہ میں لڑنے والے ہیں. یہ کہاں سے اثر ہے؟ کربلا سے اثر ہے. یہ امام خمینی نے واضح طور پر کہا ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کربلا کا ہے، کربلا درس کا ہے، کربلا پیغام کی جگہ ہے، کربلا انسانیت کو متحول کرنے کی جگہ ہے. عزیزان محترم کربلا کی تاثیر قیامت تک کے لیے ہے، ورنہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ چند گھنٹوں کا واقعہ ہے کربلا، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور چند گھنٹے ہیں، لیکن ان چند گھنٹوں کے اندر کیا ایسا ہو گیا کہ اس کی تاثیر آج تک ہے، آج تک ہے. معاشروں کی کایا پلٹ رہی ہے، اس کا اثر آج بھی موجود ہے. اس اثر کو یعنی حقیقی معنی میں کربلا کا اثر ہے، روز عاشور کا اثر ہے. اس کو شبیر میسوی صاحب نے جمعے کے خطبے میں بیان کیا، آج ہی سنا، میں ان کی ہی زبانی بیان کرتا ہوں، امانت کا تقاضا یہی ہے، جہاں سے سنو چیز اسی کو بیان کر دو. انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ ہم کربلا کو، وہ بات کس چیز پر کر رہے تھے، موضوع آ گیا بیان کر دیتا ہوں، وہ بات کر رہے تھے جو ہمارے یہاں سبیلوں کے اوپر اس وقت تھوڑا سا فضا بدلتی جا رہی ہے، ہماری مجلسوں میں عزا ختم ہوتی جا رہی ہے، سوگ کی فضا آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. ہم اپنی مجلسوں کے اندر تبرکات کے نام پر بہت سی ایسی چیزیں لے کر آ گئے ہیں کہ جو مجلس کی فضا سے مناسبت نہیں رکھتی ہیں. اس پر چونکہ علماء تفصیلی بیان کر چکے ہیں، میں اس کو بہت زیادہ بیان نہیں کر رہا، فقط اتنی گزارش ہے کہ دیکھیے فضا کے مناسبت سے کام کیجیے. سوگ کی محفل ہوتی ہے، مجلس سوگ کے لیے، آپ غم کی حالت میں آتے ہیں، آپ کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، ان آنسو بہانے والی جگہوں پر کھانا ایسا رکھیے کہ جو سوگ کی منزل محفل سے مناسبت رکھتا ہو، ایسی چیزوں کو نہ کیجیے جو خوشی سے متعلق ہیں. اس پر انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ یہ کربلا ایسا نہیں کہ پرانی ہو گئی ہو، عصر ختم ہو گیا ہو، عاشور کی اہمیت اس زمانے کے لیے تھی، آج نہیں، نہیں آج بھی ہے، عاشور زندہ ہے، زندہ ہے. اس کی دلیل کیسے دے رہے تھے وہ، انہوں نے اس کی دلیل دیتے ہوئے بیان کیا کہ آج بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا، جن کے گھروں میں خاک شفا موجود ہے، جب کبھی بھی 10 محرم کو عصر کا وقت آتا ہے تو خاک شفا کا رنگ تبدیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر کربلا زندہ نہ ہو، کربلا جاری نہ ہو، تو خاک شفا آج کے دور میں کیوں خون رنگ ہو جاتی ہے؟ اچھی بات ہے، یہ اچھی دلیل ہے. کربلا آج کے دور میں بھی خاک شفا، جس کے گھر میں آپ سب نے ملاحظہ کیا ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کے پاس خاک شفا ہے، آج بھی ہوتا ہے، عصر کا وقت آتا ہے، یعنی پتہ ہی کیسے چلتا ہے امام کی شہادت کا وقت، جن لوگوں کے پاس خاک شفا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں.
کربلا کے اندر بھی انہوں نے ایک شیشی کے اندر خا کے شفا رکھی ہوئی ہے, اور باقاعدہ اب تو دکھایا جاتا ہے, ٹی وی پہ بھی لوگ دیکھتے ہیں, اور اس کو عشر عاشور کے وقت کیمروں کو وہاں لگا دیتے ہیں, پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں کہ وقت آتا ہے کہ وہ خاک آہستہ آہستہ سرخی مائل ہونا شروع ہوتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کربلا کا اثر جاری ہے. یہ خاک شفا ہر عصر عاشور کو سرخ ہو کر بتا رہی ہے کہ خون حسین جمع نہیں ہے, خون حسین کا اثر ختم نہیں ہوا ہے, خون حسین جاری ہے, اس خون کی تاثیر جاری ہے. لہذا جب عصر عاشور خاک شفا خون رنگ ہو کے بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ وہی منزل ہے, وہی ٹائم ہے, وہی وقت ہے جب اہل بیت کے اوپر مصیبت کا وقت تھا, تم اس مصیبت کے وقت میں لوگوں کو ایسا مت کھلاؤ کہ جو خوشی کی محفل سے مناسبت رکھتی ہے. بس توجہ رکھیے گا, لہذا کربلا کا اثر ہے. جو کچھ ہے امام خمینی نے کہا کربلا کا ہے. امام خمینی اسی وجہ سے نہیں ڈرے, ڈٹ گئے ظالم کے مقابلے میں, نہیں سوچا کہ میرے مجھ سے پہلے کے فقہا نے انقلاب کی بات نہیں کی, مجھ سے پہلے کے فقہا نے اس موضوع پہ کام نہیں کیا, میں اگر اس پہ کام کروں گا کیا ہوگا. نہیں, چونکہ وظیفہ ہے, خداوند عالم پر اعتماد ہے, خداوند عالم پر بھروسہ ہے, اور وظیفہ ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کس بیس پر لڑ رہے ہیں, کس بیس پر قیام کر رہے ہیں, شاہ ہے, فوج ہے, اتنا بڑا لشکر ہے, کیا ہے آپ کے پاس مقابلے میں؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس حسینی سپاہی ہیں. کہاں ہیں حسینی سپاہی؟ ماؤں کی آغوش میں. یہ جو مائیں ان کو کربلا جلوسوں میں لے کر آتی ہیں, ان کو اپنے ساتھ رکھتی ہیں, امام حسین کا درس دیتی ہیں, یہ سپاہی بڑے ہو کے اس کا مقابلہ کریں گے. انہوں نے مقابلہ کیا, کربلا کا اثر ہے. کیوں امام خمینی یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے انقلاب کا؟ اس لیے کہ انہوں نے خداوند عالم کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ لیا تھا. خلاصہ کلام, خدا کے ہونے کو محسوس کیا تھا, جس کو انہوں نے اپنے جملوں میں کہا عالم محضر خدا است. یہ پوری کائنات خدا کا محضر ہے. خدا کا محضر ہے یعنی خدا کے سامنے, خدا کے سامنے, جب خدا کے سامنے تو اپنا وظیفہ ادا کرو. بس توجہ رکھیے گا عزیزان محترم, خدا مجھے اور آپ کو اپنے وظیفے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. زمانے کے امام کے لیے سنگین وظیفہ میری اور آپ کی گردن پر ہے. آپ چاہے دعائے عہد پڑھیں نہ پڑھیں, بعض دفعہ انسان کے ذہن میں گمان آتا ہے کہ جو دعائے عہد پڑھتا ہے وہ دعائے عہد کے اندر کہتا ہے کہ اللہم انی اجدد لہو فی سبیحتی یومی آزا, اے پروردگار میں آج کی صبح میں اپنے زمانے کے ساتھ عہد و پیمان کو دوبارہ سے تائید کر رہا ہوں, دوبارہ سے زندہ کر رہا ہوں. اور شخص سوچتا ہے کہ جو دعائے عہد نہیں پڑھ رہا اس کی گردن پہ کوئی عہد و پیمان نہیں ہے. یہ مغالطہ ہے, غلطی ہے, ایسا نہیں ہے. آپ زبان سے پڑھیں نہ پڑھیں, زمانے کے امام کی اطاعت کا توق خدا کی طرف سے ہماری گردن پر ہے. زمانے کے امام کی نصرت کا فریضہ اللہ کی جانب سے ہماری گردن پر ہے. دعائیں پڑھیں نہ پڑھیں, دعائیں پڑھیں گے تو تاکید ہو جائے گی, دل کو تقویت ملے گی, اس سمت قدم اٹھ جائے گا, اس محبت کے ساتھ آگے بڑھ جائیں گے. لیکن اگر نہ بھی پڑھیں تب بھی وظیفہ ہے عزیزوں, بس زحمت تمام کروں. خدا وند عالم سے تعلق رکھنے والا خوف کے اندر مبتلا نہیں ہوتا, خدا کے اولیاء سے تعلق رکھنے والا خوف میں مبتلا نہیں ہوتا. کربلا کے شہدا کے سامنے ہزاروں کی تعداد تھی, ہزاروں کی تعداد کے مقابلے میں 72 ہیں. ان 72 کے اندر سارے بڑے نہیں ہیں, ان 72 کی تعداد کے اندر بہت سارے ہیں, 6 مہینے کا بچہ بھی ہے. ان 72 کے اندر 12 سال کے نوجوان بھی ہیں, 12 سال کے بچے بھی ہیں, 13 سال کے بچے بھی ہیں. انہیں 72 کے اندر سارے بڑے نہیں ہیں, لیکن کیوں؟ خدا وند عالم پر ایمان, خدا کے ولی پر ایمان. اس ایمان کے ذریعے سے کیا ہوا؟ خوف برطرف ہو گیا. اب یہ سامنے ہزاروں کا جو لشکر کھڑا ہوا ہے یہ بھی ان کو خوف میں مبتلا نہیں کر رہا, یہ جرت کے ساتھ اپنا وظیفہ ادا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. وظیفہ کیا ہے, کیا کرنا ہے؟ زمانے کے امام کی نصرت ہے, یہ وظیفہ سکھایا کربلا والوں نے. ہم آتے ہیں کربلا والوں پہ آنسو بہاتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شاندار طریقے سے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ وفا کا درس سکھایا. کیا کیا صاحب کربلا نے؟ اپنے زمانے کے امام کی نصرت کر کے یہی پیغام دیا کہ زمانے کے امام کی مدد, یہی اصل فریضہ ہے عاشورائیوں کا, یہی اصل وظیفہ ہے کربلائیوں کا, یہی حسینی پیغام ہے. بس عزیزان محترم زحمت تمام کی, یہ ڈٹ گئے ہزاروں کے مقابلے میں. ان کو کوئی خوف نہیں تھا, انہیں کوئی حزن نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ ولی خدا کے ساتھ تھے, وہ ولی خدا جو خدا سے متصل تھا, وہ ولی خدا جو اکیلا نکلا ہے, جسے معلوم ہے نتیجہ کیا ہے, نتیجے کو جان کر آیا ہے. مدینے سے نکلتے ہوئے پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, مکے سے چلتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ یہ موت کی وادی ہے, جس کو اس میں اپنی جان نشاور کرنے کا شوق ہو وہ ہمارے ساتھ آ جائے. عزیزوں کربلا والوں نے اس وظیفے کو ادا کیا چونکہ امام سے متصل ہیں. کون سے امام کے ساتھ؟ جو خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کوئی خوف نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. ہاں غم ہے, میں اپنے جملے کی تصحیح کر دوں, ایک غم ہے شہدائے کربلا کو. کس چیز کا غم ہے؟ اس غم کو جا کر شب عاشور کے جملوں میں تلاش کیجئے. شب عاشور کے جملے کیا ہیں؟ جب امام نے چراغ بجھایا اور کہا کہ جس کو جانا ہو چلے جاؤ, تو جانا چاہے چلا جائے, تو کیا ہوا؟ اصحاب کے جملے یہاں پر کیا ہیں؟ مولا ایک مرتبہ آپ کے اوپر جان دینا, مولا اگر خدا 70 مرتبہ بھی ہمیں زندگی عطا کرے ہم 70 مرتبہ آپ پر قربان ہو جائیں گے. انہیں حزن ہے, انہیں غم ہے, کس چیز کا؟ کہ ایک جان ملی ہے حسین پہ قربان ہونے کے لیے. ہاں یہ حزن ہے ان کو, یہ خوف ہے, یہ ان کا غم ہے کہ ایک مرتبہ. اس کے بعد انہیں ایک غم ہے, کیا غم ہے؟ کہ جب ہم چلے جائیں گے تو ہمارے بعد حسین کا کیا ہوگا, یہ غم ہے ان کو, یہ غم مثبت غم ہے. یہ ہونا چاہیے, فکر ہونی چاہیے کہ میرے نہ ہونے کے بعد امام کا کیا ہوگا. آپ کے اپنے الفاظ میں بیان کروں, آج کے دور میں مجھے اور آپ کو یہ غم ہونا چاہیے کہ اگر میں اور آپ زمانے کے امام کے لیے موجود نہیں ہیں تو اس وقت اس امام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. توجہ رکھیے گا, انہیں یہ خوف تھا, انہیں یہ غم تھا, خوف نہیں تھا, غم تھا انہیں. کربلا کے اندر وہی شب عاشور کے جملے ہیں, ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا مولا 1000 زندگیاں خدا دے دے, 1000 مرتبہ آپ پر قربان ہوں گے. یعنی کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہ آپ کا حق گردن سے ایک مرتبہ کی شہادت کے بعد ساقط نہیں ہوگا. ہم اتنے اہل معرفت ہیں, ہم یہ معرفت رکھتے ہیں, ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر 1000 مرتبہ بھی زندہ ہوں گے تو وظیفہ یہی ہوگا کہ آپ کے حق کا دفاع کرنا ہے. 1000 مرتبہ بھی خدا زندگی دے گا تو ہم یہ کہہ کے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ حسین بس ایک دفعہ جان دے دی. نہیں, ہماری معرفت ہے, ہم اہل بصیرت ہیں, ہم اہل شعور ہیں, ہمیں معلوم ہے امامت کا کیا حق ہے. چونکہ وہ جو حیات ہمیں ملے گی وہ آپ ہی کی وجہ سے ملے گی, کیونکہ آپ حجت خدا ہیں, تو جو حیات آپ کی وجہ سے ملے گی اس کا حق یہ ہے کہ اسے ہر بار آپ کے قدموں پر قربان کرنا ہے. یہ کربلائیوں کا پیغام ہے عزیزوں, میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام دے کر کہیں کہ جب حیات امام کی وجہ سے اس کے صدقے میں ہے تو پھر اپنی اس حیات کو قربان کرو اس زمانے کے امام کے لیے. میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے, آؤ اپنے زمانے کے امام کے لیے اپنی اس حیات میں تحرک کرو, متحرک بنو, اجتماعی ماحول بناؤ کہ تمہارے زمانے کا امام تمہارے درمیان میں آ سکے. یقین سے جانیے کہ جتنی میری اور آپ کی آرزو ہے کہ زمانے کا امام ظاہر ہو, اس سے زیادہ تڑپ اس امام کے اندر ہے, اس سے زیادہ تڑپ اس امام کے اندر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ زمانے کی مشکلات کے لیے مشکل کشا ہے, وہ زمانے کی مشکلات کو دیکھ کر تڑپتا ہے امام. توجہ رکھیے گا عزیزان محترم, کربلا والوں کا پیغام ہے, ان کربلا والوں نے اپنے وظیفے کو ادا کیا, کوئی خوف نہیں ہے, کوئی حزن نہیں ہے. ایک ایک کر کے سارے شہید چلے گئے عزیزوں, آخری لمحہ ہے امام حسین علیہ السلام کا. وہ لمحہ بھی کون سا لمحہ ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام دشمن کے ساتھ لڑ چکے, زخموں سے چور ہو چکے. امام حسین علیہ السلام, اب جب میں نے کہا زخموں سے چور ہو چکے تو ہر چیز کی زحمت مجھے مت دیجئے, خود کچھ اپنے اس دل کے ساتھ کہ جس کو آپ ہر شب جمعہ کہتے ہیں قلبی لقلبکم سلمن, اے میرے مولا میرا دل تو آپ سے جڑا ہوا ہے, اس جڑے ہوئے دل کے ساتھ کام کیجئے. ہمیشہ پڑھنے والے سے سننے کے منتظر مت رہا کیجئے. جب کوئی کہنا کہ امام حسین اکیلے رہ گئے تھے, خود سوچا کیجئے کہ کیا کہہ گیا, اکیلے رہ گئے یعنی اکبر نہیں بچے, یعنی قاسم نہیں رہے, اونا محمد چلے گئے, یعنی اکبر جیسا جوان چلا گیا, عباس جیسا بھائی چلا گیا. جب حسین اکیلے رہ گئے, پڑھنے والے نے کہہ دیا حسین اکیلے رہ گئے, تو خود سوچیے اس چیز کا مطلب کیا ہے, یعنی اب حسین کے پاس علی اصغر بھی نہیں بچے, علی اصغر بھی نہیں بچے. اتنا کافی نہیں ہے عزیزوں, رونے کے لیے اتنا کافی ہے حسین پہ, مزید مصائب کیا پڑے پڑھنے والا, انتہا ہے مصائب کی کہ 6 مہینے کا بچہ جس کے پاس نہ بچا ہو وہ کتنا تنہا ہوگا. لیکن اس تنہائی کے عالم میں بھی امام حسین کا چہرے کا رنگ کھلا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا وند عالم کے ساتھ ہیں, خدا کے ساتھ ہیں. بس ایسے عالم میں عزیز, جو امام حسین لڑ چکے, زخموں سے چور ہو گئے, اب دوبارہ اس زخموں سے چور ہونے کو, یعنی آپ یہ خود اپنے ذہن میں تصور کر لیجئے جو آپ نے ہمیشہ بچپن سے اب تک سنا ہے, کتابوں میں لکھا ہے, زخموں سے چور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے اوپر متعدد تیر برسائے جا چکے, حسین کے اوپر نیزوں کے وار کیے جا چکے, حسین کو پتھر مارے جا چکے. میں بیان نہیں کر رہا,
امام باقر نے بیان کیا ہے کہ میرے جد حسین کو ہر طریقے سے مارا گیا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس لکڑی تھی اس نے لکڑی سے مارا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر کو چن کر مارا، جس کے ہاتھ میں پتھر نہیں آیا اس نے خاک کربلا کو حسین کے اوپر ڈالا۔ جملہ کافی ہے رونے کے لیے عزیزوں، لیکن ایک فرض شناس سپاہی کے بارے میں بیان کرتا ہوں جسے خوف نہیں تھا، تاکہ ہماری جو گفتگو مکمل ہو جائے۔ وہ کون سا سپاہی ہے جو 12 سال کا ہے، جب آخری وقت ہے، خیمے پر اپنی پھوپھی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، امام جناب زینب دیکھ رہی ہیں خیمے کے در سے کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہیں، بھائی دشمنوں میں گر چکا ہے۔ عزیز جملے کے اندر بلا کی شدت ہے کہ بھائی کو بہن اس عالم میں دیکھے کہ ہزاروں دشمنوں کے درمیان گر چکا ہو۔ دشمن بھی وہ ہوں جو دمشق شام سے چل کر آئے ہو، کیوں مارنے آئے ہو؟ بغزن لابی، تمہارے بابا کی دشمنی میں مارنے آئے ہیں۔ ایسے دشمنوں کے درمیان گرا ہوا ہو بھائی، جس کو کوئی مدد اب کرنے والا ہی نہیں بچا ہو، ایسے میں بہن دیکھ رہی ہے، یہ چھوٹا سا بچہ جس کا نام عبداللہ ابن حسن ہے، یہ بھی پھوپھی کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے کہ میرا وہاں پر پھوپھی اماں دیکھ رہی ہیں۔ اب اس بچے کو فقط اتنا نظر آ رہا ہے تلواریں اوپر اٹھ رہی ہیں واپس آ رہی ہیں، تلواریں اٹھ رہی ہیں واپس آ رہی ہیں۔ اپنے پھوپھی سے پوچھتے ہیں عبداللہ ابن حسن، پھوپھی اماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھوپھی اماں چچا کہاں ہے؟ چچا نظر نہیں آ رہے۔ تو وہ جو رکھیے گا عزیزان محترم، تو بس امام کے ساتھ یہ جب وابستگی ہوتی ہے انسان بے خوف ہو جاتا ہے۔ اب یہ بچہ دیکھ رہا ہے تلواریں اٹھ رہی ہیں آ رہی ہیں، پھوپھی سے پوچھتے ہیں پھوپھی اماں چچا کہاں ہے؟ پھوپھی اماں کہتی ہیں بیٹا وہ جو تلواریں چل رہی ہیں تمہارے چچا پہ چل رہی ہیں، دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ بس ایسے ہی سنتا اپنا ہاتھ چھڑاتا ہے عبداللہ ابن حسن، 12 سال کا ہے، دوڑتا ہے، ادھر سے جناب زینب دوڑتی ہے، بیٹا رک جاؤ، اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں واللہ لا افارق امی، قسم بخدا میں اپنے چچا کو نہیں چھوڑ سکتا، ارے میرا چچا اکیلا رہ گیا ہے، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے، ہر تلوار میرے چچا پہ چل رہی ہے۔ بس عزیزو یہ کہتے ہوئے بچہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتے ہوئے دشمن کو مخاطب کرتا ہے، جس کے اندر امام کی محبت ہو اس کو اب کوئی خوف نہیں ہوتا، 12 سال کا سن ہے، مگر دشمن کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا ابن الخبیثہ اتقتلوا امی، اے خبیثوں کی اولاد، ارے میرے چچا پر تلوار چلا رہے ہو۔ یہ کہہ کے آگے بڑھتا ہے، دشمن آگے بڑھ کے امام حسین پر تلوار کا وار کرتا ہے۔ عزیز یہ آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے امام پہ آنے والی تلوار کو روک سکے، مگر باریک سا ہاتھ، ارے معصوم سا ہاتھ ہے، تلوار کا مقابلہ نہ کر پایا۔ تاریخ میں بیان ہو گیا عبداللہ ابن حسن کا ہاتھ اس طرح سے جدا ہو گیا، فقط باریک سی کھال کے ساتھ لٹک گیا۔ عزیزوں بہت شدت کے مصائب ہیں یہ، یہ وقت کب آیا؟ جب امام حسین زخموں سے چور ہے، یعنی جسم میں کوئی رمق باقی نہ بچی، اس عالم میں بھائی کا بیٹا آ گیا، ارے امام حسین کے اوپر خود کو گرہ دیا، آواز دی وہ اما، اے میرے چچا، اس عالم میں حسین کیا کرے؟ اس عالم میں میرے مولا نے کہا اس بیر، اے میرے بیٹے صبر کرو، جو بلا تم پہ نازل ہوئی ہے اس میں صبر کرو، اب تم اپنے اجداد سے ملنے جا رہے ہو۔ عزیز ان جملوں کو تامل سے سنیے گا، یہ مصیبت آخری مصیبت ہے میرے مولا کی، ارے وہ مولا جس کے لیے زمانے کا امام زیارت ناحیہ میں کہتا ہے کنت ربیع الایتام، اے میرے مولا حسین آپ یتیموں کی بہار تھے، ارے یتیم آپ کی آغوش میں کھل جاتے تھے، حسین میں کتنا دشوار وقت آ گیا، عبداللہ جو یتیم امام حسن ہے اس عالم میں حسین کی آغوش میں آئے کہ حسین ان کا دفاع نہ کر سکے۔
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّامٌ قَلِبِ يَنْقَلِبُونَ. بارِ الٰہی رسول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والی تیری رحمت کا واسطہ، جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والی تیری رحمت کا واسطہ تمام عزاداروں کی، عزاداری کو، عزا خانوں کو اپنی حفاظت سے محفوظ فرما. پروردگار تیری رحمت کا واسطہ جو مومنین بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما. کل ایک مومن حسن عابدی صاحب کے لیے کہا گیا، ہمارے برادر محترم کاشف بھائی، ان کے بھتیجے کی طبیعت ناساز ہے. ایک اور بچہ مجتبہ جو کینسر کا مریض ہے، اس کا علاج جاری ہے. اور بھی کئی مومنین ہیں جنہوں نے التماع سے دعا کہی. دعا کریں کہ پروردگار ان تمام مریضوں کو امام حسین علیہ السلام کی برکت سے شفا عطا فرمائے. دعا کریں کہ جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی خدا حفاظت فرمائے. اس عالمی وبا کا دنیا سے جلد خاتمہ ہو. کربلا کی زیارت کے راستے ہم سب کے لیے جلد کھل جائیں. خدا آپ سب کو ہمیں انشاءاللہ کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. تمام مراجع اعظام رہبر معظم کو خداوند عالم صحت سلامتی طول عمر عنایت فرمائے. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ماتم حسین.